أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المهيت الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. مومنین کرام, آپ کی خدمت میں اس سے پہلے اخلاقی فضائل اور انسانی کمالات, اس کا مختصراً اور اجمالاً ذکر کر چکا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ بہت ساری اخلاقی خامیاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں, جن کو علماء اخلاق نے رضائل اخلاقی اور اخلاقی خامیوں اور برائیوں سے تعبیر کیا ہے. رضائل اخلاقی میں سے اور اخلاقی خامیوں میں سے اور اخلاقی برائیوں میں سے ایک اہم ترین بری صفت جس کی مذمت قرآن پاک کی متعدد آیات میں آئی ہے اور روایات میں بھی بہت زیادہ اس صفت کی مذمت کی گئی ہے, اور جس انسان میں بھی یہ صفت موجود ہو اس انسان کو جہنمی قرار دیا گیا ہے, اور وہ انسان مبغوض ہے عند اللہ, یعنی خدا کی برگاہ میں انتہائی منفور اور مبغوض انسان ہے. اور اس صفت کے جو مالک ہوں گے اس کی بڑی مذمت اور بہت زیادہ اس کی برائی جو ہے وہ روایات اور آیت میں آئی ہے. وہ صفت تکبر کی صفت ہے, متکبرین کی اور مغرور انسانوں کی قرآن پاک کی آیات میں اور معصومین کی ارشادات میں بہت زیادہ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. تو آج کے درس میں آپ کی خدمت میں تکبر کی مذمت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کی روایات کی روشنی میں یہ بیان کرنا ہے, اور تکبر کے کیا عوامل ہیں اور اس کے کیا اسباب ہے, انسان کیوں مغرور ہوتا ہے, کیوں متکبر ہوتا ہے, مغرور ہونے کے اور متکبر ہونے کی عوامل کیا ہیں, اسباب کیا ہے, یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. پھر جو تکبر کے جو آثار ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں, اس کے جو برے انجام ہیں اور عواقب ہیں, وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصراً جو ہے وہ ذکر کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اہم ترین مسئلہ, تکبر کا علاج کیا ہے, اس بری صفت کی جو ہے کس طریقے سے علاج کیا جائے, اور اپنے ذات سے اپنی نفس سے اس بری صفت کو کس طریقے سے دور کیا جائے, یہ آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. سب سے پہلے تکبر کی مذمت اور اس کی جو سرزنش ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں. پروردگار عالم نے متعدد آیات میں متکبرین کی اور مغرور انسانوں کی مذمت کی ہے, اور بہت ساری آیات میں جو ہے اس کی مذمت آئی ہے. انہی میں سے سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک اس کی مذمت اور اس کی سرزنش کرتے ہوئے اور اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے حضرت لقمان کے کچھ جملے اور جناب لقمان کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند عزیز کو نصیحتیں کی ہے اور ہدایتیں کی ہے, جناب لقمان کے نصیحتوں کے ضمن میں انتہائی اہم اور حکیمانہ جملے جو ہے خالق دو جہاں نے قرآن میں نقل کیا ہے. اور جو بیٹے کو نصیحتیں کی ہے ان نصیحتوں میں سے ایک شفیق باپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہ تکبر سے دوری کی نصیحت کی ہے اور غرور سے دوری کی نصیحت کی ہے. اس لیے کہ جو انسان متکبر ہے خدا اس کو دوست نہیں رکھتا ہے, اور وہ شخص خدا کی بارگاہ میں منفور ہے, خدا ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے, اور یہ شخص خدا کے پاس مبغوض ہے. لہذا خالق دو جہاں نے جناب لقمان کی زبان سے بہترین اور اہم ترین نصیحتوں کو نقل کر, اے میرے فرزند عزیز, نماز قائم کرو, نماز دین کا ستون ہے، نماز بزرگ ترین عبادت پروردگار ہے۔ لہٰذا ایک باپ جو بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اس کا نمونہ قرآن ذکر کرتے ہوئے کیا نصیحت کرنی چاہیے، اپنی فرزندوں کو کیا چیز تعلیم دینی چاہیے اور کن چیزوں کی جو انہیں تاکید کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے فرزندوں کو نماز کی تاکید کرنی چاہیے، نماز سکھانی چاہیے۔ لہٰذا جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے فرزند نماز قائم کرنا، نماز کے بارے میں سستی اور لاپرواہی نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلی نصیحت جو ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ دوسری نصیحت، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، نیکیوں کو اپنانا ہے، نیک کاموں کو اپنانا ہے، نیک صفات کو اپنانا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا ہے، جس کو اسلامی روایات کے مطابق امر بالمعروف کہتے ہیں۔ یعنی ایک اہم ترین فریضہ جو تمام مومنین کے لیے ضروری ہے، خود نیکی پر عمل پیرا ہو، نیک کاموں کو انجام دے، واجبات کو انجام دے، پھر اپنے ذات پر اکتفا نہ کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، اور اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، کوئی برائی انجام دے رہا ہے، تو اس برائی سے منع کریں، اس برائی سے جو اس کو روکیں، اور یہ واجبات میں سے ہے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ برائی کرتا رہے، ہم کو کیا واسطہ ہے، وہ خود اپنی جہنم میں جائے گا۔ دین اس مسئلے کو پیش نہیں کرتا ہے۔ دین جس طرح تم اپنے لیے جنت کا فکر کرتے ہو، اس کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرو۔ تم خود برائی نہیں کرتے ہو، اس برائی کرنے والے کو بھی روکنا تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اس لیے خالق دو جہاں نے لقمان کی زبانی یہ نصیحتیں نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیشہ نیکیوں کی تعلیم دینا، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے، خامیوں سے، تمام جو پستیاں ہیں ان سے جو ہے لوگوں کو روکنا، اور خود بھی برائیوں سے دور رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، ایک اہم ترین نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا ہے، صبر اور استقامت کی تلقین کی ہے۔ دنیا میں مشکلات زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان پریشانیوں کے مقابل میں اور مشکلات کے مقابل میں صبر اور استقامت کے دامن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ وَاصْبِرْ، صبر کرو، علی ما اصابک، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، ان پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام لینا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر اور استقامت یہ تمہاری پختگی کی علامت ہے، تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ پھر تکبر سے ان کو نصیحت نہیں کرتے ہوئے، تکبر سے روکتے ہوئے اور تکبر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں سے لاپرواہی کرتے ہوئے روگردانی نہیں کرنا، اپنے چہرے کو نہیں موڑنا، لوگوں سے روگردانی نہیں کرنا لاپرواہی کرتے ہوئے۔ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، کوئی ایک فقیر ہے، کوئی غریب ہے، ایک انتہائی جو ہے وہ غریب انسان آیا ہے، تو اسے لاپرواہی کر لیتے ہیں، اس کا کوئی اعتنا نہیں کرتے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتے، منہ پھیر دیتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس چیز کی منع کرتے ہوئے فرمایا، لا تسعر خدک للناس، اپنے چہرے کو لاپرواہی کرتے ہوئے، بے اعتنائی کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں پھیرنا۔ اگر غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ادب کے ساتھ پیش آؤ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، اس کو سلام کرو اور اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ ایسے نہیں کہ لاپرواہی کرتے ہوئے، بے توجہی کرتے ہوئے اس سے رخ کو پھیر لے، اس سے اپنا چہرہ جو ہے وہ موڑ لے، ایسا کام نہیں کرنا، اور یہ قرآن نے منع کیا ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، اور اپنے چہرے کو لوگوں سے نہیں پھیرنا بے اعتنائی کرتے ہوئے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے، تکبر کر کے، غرور کرتے ہوئے نہیں چلنا۔ جب تم زمین پہ چلو گے تو متوازیانہ انداز سے، انتہائی باادب طریقے سے، انتہائی تواضع اور فروتنی کے ساتھ زمین پہ چلا کرو، غرور کے ساتھ اکڑ کے زمین پر نہ چلنا۔ جیسے سورہ مبارکہ فرقان میں آیا ہے، مومنین کے چلنے کے انداز کو بیان کرتے ہوئے اور مومنین کی فروتنی اور تواضع کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ 11 علامتیں بیان کی ہے سورہ فرقان میں مومنین کی، یعنی 11 صفات اور 11 ان کی علامات اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک اہم ترین علامت فروتنی ہے، تواضع ہے۔ مومن مغرور نہیں ہوتا ہے، مومن متکبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن متواضع ہوتا ہے، تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، لوگوں کو سلام کرتا ہے، احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، انکساری کے ساتھ جنوں پیش آتا ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، اہل ایمان اور مومن واقعی وہ ہے جو زمین پر انتہائی تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے، اور جب کوئی سامنے کوئی جاہل بھی اگر آ جائے تو اس کو سلام کرتا ہے۔ عالم کی بات چھوڑیں، بزرگ ہستیاں، بزرگ جو شخصیتیں ہیں ان کو تو سلام کرنا فرض سمجھتے ہیں، جاہل بھی جب اس کے سامنے آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے سامنے آتے ہیں تو اس کو سلام کر کے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ لہٰذا زمین پر چلنے کا انداز جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ تواضع اور فروتنی کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ چلا کرو۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر غرور کے ساتھ اور اکڑ کے جو ہے مغرورانہ طریقے سے نہیں چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، پھر متکبر جو انسان ہے اس کی انجام اور اس کی عاقبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار عالم کبھی بھی مغرور انسان کو نہیں چاہتا، ان سے کبھی محبت نہیں کرتا، ان کو کبھی دوست نہیں رکھتا، اور ان لوگوں سے خدا جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ ان اللہ لا یحب کل مختال، مختال کے معنی ہے وہ انسان جو خیال کرتا ہے، فکر کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ خود دوسروں سے افضل ہے۔ اصلا تکبر کی تعریف میں علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، تکبر کی تعریف یہ ہے، ہر انسان جو دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، اپنی فکر کو دوسروں کی فکر سے بہتر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے عالم سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے متقی سمجھے، اور اپنے آپ کو دوسرے سے جو ہے نا وہ لائق سمجھے، دانا سمجھے، یہ شخص متکبر ہے۔ لہذا تکبر کی تعریف میں علماء اخلاق نے لکھا ہے، تکبر یعنی دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یا دوسرے سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا کسی بھی وجہ سے۔ یوں سمجھے کہ میں خاندان کے لحاظ سے اس سے میں افضل ہوں، علم کے لحاظ سے میں اس سے جو ہے وہ افضل ہوں، مال کے لحاظ سے میں اس سے افضل ہوں، یا مثال کے طور پر قابلیت کے لحاظ سے میں افضل ہوں۔ کسی بھی وجہ سے کوئی انسان اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھے اس کو روایات میں جو ہے متکبر کہا گیا ہے۔ حضرت صادق آل محمد کا فرمان میں ہے، من رآ ان لہ فضلا علی الآخرین فہو متکبر، ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے دوسروں پر مجھے برتری حاصل ہے، مجھے فضیلت حاصل ہے، کسی بھی وجہ سے خاندانی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، علم کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، یا مثال کے طور حسن کے حوالے سے، جمال کے حوالے سے، یا مقام اور منصب کے حوالے سے میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، یہ فکر، یہ نظریہ کسی انسان میں بھی آ جائے تو مولانا فرمائے یہ متکبر ہے، اور ایسے انسان کو خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا، بلکہ خدا ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے سورہ ورقہ لقمان میں تکبر کی مذمت کرنے کے بعد یہ جملہ آیا ہے، اس لیے متکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے مغرور نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی مغرور انسان ہیں سب سے خدا نفرت کرتا ہے، سب سے خدا جو ہے نا وہ بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یحب، خدا محبت نہیں کرتا، خدا نہیں چاہتا ہے، کل مختال فخور، ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا ہے، مغرور انسان ہے، فخور ان دوسروں پر فخر کرنے والا ہے، اپنا آپ کو افضل سمجھتے ہوئے دوسروں پر فخر کرتا ہے۔ لہذا فخر کرنے والا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے والا جو انسان ہے اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ وقصد فی مشکا وغضض من صوتک، تم جب چلو گے تو میان روی طریقے سے چلو، یعنی نہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، نہ انتہائی کند رفتاری کے ساتھ، نہ تکبر اور غرور کے ساتھ، بلکہ میان روی کے ساتھ، تواضع اور فروتنی کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا راستہ چلا کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو، چلا کر اور انتہائی شور شرابے کے ساتھ کسی کو نہ بلایا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ لہذا اس آیت میں پروردگار عالم نے حضرت لقمان کی زبانی جو نصیحت بیٹے کے لیے بیان فرمایا ہے، کئی نصیحتیں کی، نماز کی نصیحت ہے، امر بالمعروف کی نصیحت ہے، صبر کی تلقین ہے، اور انہی میں سے تواضع کی تلقین کیا گیا ہے، اور تکبر سے دور رہنے کی سفارش کی گئی ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی علت بیان کی، اس لیے تکبر سے دور رہنا چاہیے کہ متکبر کو خدا دوست نہیں رکھتا، متکبر لوگ خدا سے دور ہے، اس وجہ سے تکبر سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا ہے، جتنے بھی متکبر لوگ ہیں، مغرور لوگ ہیں، ان سب کا عاقبت اور سب کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، یعنی متکبر انسان جہنمی ہے، متواضع انسان جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ تواضع رکھتے ہیں، فروتنی ہے، سلام کرتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں، احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ سے افضل سمجھتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ لیکن اپنے آپ کو افضل سمجھنا، تکبر کے ساتھ پیش آنا، غرور کے ساتھ پیش آنا، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ ساتھ ساتھ اس قسم کی تکبر اور غرور رکھنے والے جو ہے ان کا مقام جہنم ہے اور یہ مغرور لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. ارشاد رب العزت ہے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. فادخلوا ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ, خالدین فیہا, اور تم لوگ ہمیشہ اسی جہنم میں پڑے رہو گے, ہمیشہ جہنم کے ایندھن بنے رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین, بدترین جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر رکھنے والے ہیں, جو غرور رکھنے والے ہیں. صریح آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے متکبر انسان جہنمی ہے, اس کا جو جائگاہ ہے, اس کا جو مقام ہے, اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے, اور جہنم میں بھی پسترین جو جگہ ہے, بدترین جو جگہ ہے وہ متکبرین کے لیے. صریح لفظ آیا ہے فبئس مثوى المتکبرین, متکبر انسانوں کی جو جگہ ہے جہنم میں وہ بدترین جگہ جو ہے ان کو دیا جائے گا. روایات میں بھی بہت زیادہ تکبر کی مذمت کی گئی ہے اور تکبر سے اپنا آپ کو دور رکھنے کی تاکید کی گئی ہے, اور متکبر انسان کو روایات میں بھی جہنمی قرار دیا گیا ہے. خدا نائستہ خدا نائستہ یہ مہلک مرض, یہ بدترین بیماری, یہ بدترین صفت کسی انسان میں آ جائے تو یہ صفت اس کو جہنم میں لے جاتی ہے. متعدد روایات میں آیا ہے کہ جہنم میں جانے والوں میں سے اکثریت تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. سرور کائنات کا فرمان ہے, اس روایت کو شیخ صدوق کی بہترین اور مستند ترین کتاب عقاب الاعمال اور ثواب الاعمال کر کے جناب شیخ صدوق کی ایک زبردست کتاب ہے, اس کتاب میں صفحہ نمبر 165 پر یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ اکثر اہل جہنم المتکبرون, جہنم میں جانے والوں میں سے جو اکثریت ہے وہ تکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. یہ تکبر اتنی بری صفت ہے کہ انسان کو جہنمی جو ہے بنا دیتی ہے. لہذا جتنے بھی متکبرین ہیں, قرآن کی آیت نے بھی بیان کیا فبئس مثوى المتکبرین کہ متکبرین کی جگہ جہنم ہے, حدیث میں بھی پیغمبر نے فرمایا اکثر اہل جہنم المتکبرون, جہنم میں جانے والوں میں سے جو اکثریت ہے وہ تکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے, اس روایت کو اصول کافی میں جو ہے جناب کلینی نے نقل کیا ہے, اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 257 پر موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, تین گروہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھیں گے, وہ خدا کی رحمت کو نہیں پائیں گے, خدا کی مغفرت نہیں پائیں گے, بلکہ خدا کے عذاب اور قہر ان پر ہوگا اور وہ جہنم میں جو ہیں وہ چلے جائیں گے. بجائے اس کے کہ خدا کی رحمت کو پائیں, خدا کی طرف سے مغفرت پائیں, ان پر عذاب ہوگا اور وہ جہنم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیں گے. تین گروہ فرمایا ثلاثۃن, تین گروہ ہے میری امت میں سے, لا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا, ولا ینظر الیہم, نہ ان پر نظر رحمت ہوگی, نہ ان پر خدا اپنی عنایت اور لطف و کرم کا نظر فرمائے گا, ولا یزکیہم, اور ان کے اعمال کو بھی قبول نہیں کریں گے, باوجود اس کے اگر کوئی عمل ہے تو اس کا عمل رائے گاہ چلا جائے گا. ولہم عذاب علیم, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہے وہ تین گرو؟ کوشش کریں ان تین صفتوں سے اپنا آپ کو بچائیں. پیغمبر کے فرمان کے مطابق یہ تین صفتیں جس انسان میں بھی ہو تو وہ خدا کی رحمت سے محروم رہیں گے, خدا کی مغفرت سے محروم رہیں گے, بلکہ وہ عذاب الہی کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے. ولہم عذاب علیم, دردناک اور انتہائی سخت اور تلخ عذاب جو ہے ان کے لیے ہے. فرمایا شیخ زان و ملک جبار و مختال فخور, سب سے پہلا گرو جو خدا کے رحمت سے دور رہیں گے, مغفرت ان کو نصیب نہیں ہوگی, جہنم میں چلے جائیں گے, وہ زنا کرنے والے لوگ. بڑی مذمت ہے زنا کی, اور قرآن نے زنا کرنے والے کے لیے حد جو ہے قرار دیا ہے, زانی و زانیہ کے لیے جو ہے وہ 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. الزانیۃ والزانیہ فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ, کہ زنا کرنے والی عورت, زنا کرنے والے مرد دونوں کو جو ہے نا 100 کوڑے جو ہے نا وہ مارا جائے. یعنی خدا نے اتنا اس کو سخت لیا ہے کہ دنیا ہی میں ان کو بے نقاب کیا جاتا ہے, دنیا ہی میں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. بہت سارے گناہ ہیں جن کے عذاب کو, عقاب کو خدا نے آخرت میں رکھا ہے, آخرت میں اس کا عقاب ہے, خدا جانے وہ گناہگار جانے, لیکن بہت سارے گناہ ہیں خدا نے ان کو دنیا ہی میں اس کو عذاب دیا ہے, اس کو عقاب میں مبتلا کیا ہے, اس پر حد جاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انہی گناہوں میں سے زنا ہے کہ جس کو خدا نے دنیا میں ہی حد جاری کرنے کے لیے کہا اور 100 کوڑے مارے جائے گا. لہٰذا اس روایت میں آیا ہے جتنے بھی زناکار ہوں گے وہ خدا کی رحمت سے محروم رہیں گے, ان کا جو مقام وہ جہنم ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو بوڑھے ہونے کے باوجود وہ زنا کر رہا ہے, یعنی جوانی کی طاقت ختم ہو گئی ہے, اب بوڑھا ہو گیا, اس کو توبہ کرنا چاہیے, اب اس کو قبر یاد کرنا چاہیے, اب اس کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. وہ قبر یاد کرنے کے بجائے, توبہ کرنے کے بجائے اور عبرت حاصل کرنے کے بجائے اب بوڑھا ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ زنا کر رہا ہے. روایت میں آیا ہے شیخ زان, وہ بوڑھا انسان جو عبادت اور اطاعت کے بجائے جو زنا کر رہا ہے اس کو خدا نہیں بخشے گا, اس پر خدا نظر رحمت نہیں کرے گا بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ پہلا گروہ. دوسرا جو ہے وہ ملک جبار, ظالم لوگ, خاص طور پر ظالم ستمگر بادشاہ, ظالم حکمران جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنے عوام پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں, عوام کے حق کھا جاتے ہیں اور عوام کی جو سرمایہ ہے اور عوام کی جو مال ہے دولت ہے اس کو ناجائز طریقے سے غصب کر لیتے کھا لیتے ہیں, اس قسم کی جو ظالم اور ستمگر بادشاہ ہے یہ قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے, خدا کی رحمت سے جو وہ دور رہیں گے. ظلم بھی ایک بہت بڑی جو ہے برائی ہے اور صفت ہے, جو کسی انسان میں آ جائے تو یہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے اور اولیاء الہی سے دور رہتا ہے. لہذا عدل اور انصاف کو ہمیشہ اپنانا چاہیے اور ظلم سے اور کسی کے ناجائز حق کھانے سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے. تیسرا جو ہمارے موضوع بحث میں ہے کہ جو قیامت میں خدا کی رحمت سے اور مغفرت سے دور رہیں گے, مختال فخور, وہ انسان جو متکبر ہے مغرور ہے, اہل تکبر کو خدا قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کریں گے, وہ خدا کی رحمت سے جو ہے وہ دور رہیں گے. تکبر انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے, پستی اور حقارت کا سبب ہے, اور اس کے مقابل میں تواضع اور فروتنی عزت اور بلندی کے سبب ہے. جتنا انسان متواضع ہوتا چلا جائے اللہ اس کو مقام دیتا ہے, اس کو فضیلت عطا کر لیتا ہے, اس کی جو بھی منزلت ہے جو مقام ہے اس میں مزید خدا اس کو مقام و منزلت عطا کر لیتا ہے. لہذا تواضع باعث رفعت ہے, باعث بلندی ہے, اس کے مقابل میں جو ہے وہ تکبر جو ہے باعث ذلت ہے, باعث پستی ہے. جتنا مغرور ہوتا چلا جائے اتنا ہی پست اور ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بھی روایت میں آیا ہے, سرور کائنات کا فرمان ہے ان تواضعت رفعک اللہ وان تکبرت وضعک اللہ, اگر تم تواضع اختیار کرو گے, لوگوں کے ساتھ متواضع طریقے سے فروتنی کے ساتھ ملو گے, ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سلام کرتے ہوئے اور اچھے انداز سے بہترین طریقے سے تم ان کے ساتھ پیش آؤ گے, تواضع اگر تمہارے پاس ہے تو رفعک اللہ, خدا تمہیں بلند کرے گا, خدا تمہارے مقام کو منزلت کو مزید جو ہے نا وہ بلندی جو ہے عطا کرے گا. وَإِن تَكَبَّرْتَ, اگر تم نے تکبر کیا, غرور کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اپنے آپ کو بزرگ سمجھا, تو وَضَعَكَ اللَّهُ, خدا تمہیں پست کرے گا, خدا تمہیں جو ہے وہ ذلیل کرے گا. اب یہاں پر ایک اہم ترین بحث یہ ہے کہ انسان متکبر کیوں ہوتا ہے, تکبر کے عوامل کیا ہیں, تکبر کے اسباب کیا ہیں. ایک اہم ترین کتاب ہے جناب ڈاکٹر حبیب اللہ طاہری کی تصنیف ہے, اس میں انہوں نے 8 جو ہے وہ عوامل بیان کیا ہے انسان کا مغرور ہونے کے لیے, جو اسباب ہے جو عوامل ہے وہ 8 ہیں. ہم نے ان میں سے خلاصہ کیا ہے, مختصر عوامل آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جو انسان کو مغرور بنانے والی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر کسی کے پاس علم آ جائے اور علم کے ساتھ تہذیب نہ ہو, علم کے ساتھ جو ہے وہ تزکیہ نہ ہو, علم کے ساتھ اگر اخلاق نہ ہو تو یہ علم باعث تکبر ہے. وہ اپنا آپ کو عالم سمجھتا ہے, دوسروں کو جاہل سمجھتا ہے, دوسروں کو نادان سمجھتا ہے, خود کو دانا سمجھتا ہے. لہذا علم اگر واقعی علم ہو تو جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا تواضع میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اتنا فروتنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, عبادت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی کمال اس کی شخصیت میں برتری جو آتی ہے. لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل نہ ہو, علم کے ساتھ تزکیہ نہ ہو, علم کے ساتھ تقویٰ نہ ہو, تو پھر یہ علم جو ہے باعث تکبر اور باعث غرور ہوتا ہے, دوسروں کو جاہل سمجھتا ہے, اپنا آپ کو جو ہے وہ عالم سمجھتا ہے. لہذا ایک تکبر کا جو سبب ہے وہ علم ہے, جو تہذیب کے بغیر ہو, جو تزکیے کے بغیر ہو. دوسرا جو سبب ہے تکبر کا, وہ انسان کا زیبا اور صاحب جمال ہونا ہے. وہ لوگ جو حسن ظاہری کے حوالے سے ظاہری طور پر سب سے خوبصورت ہے, صاحب جمال ہے اور حسین چہرہ ہے، خوبصورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو جمال عطا کیا ہے، اگر جمال جو ہے اس میں خدا کی عطا کو سامنے رکھیں تو وہ شکر کرتا ہے کہ خدا نے مجھے حسن دیا ہے، اس کی توازن میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نہ اس طرح وہ اپنی خود نمائی سامنے آ جائے، خدا اگر بھول جائے تو اس کا جو حسن ہے وہ باعث غرور ہوتا ہے کہ دوسروں کی شکل اچھی نہیں ہے، میری شکل جو ہے وہ خوبصورت ہے، یہ اس کا تکبر کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے تکبر کے اہم ترین عوامل میں سے ایک عامل مال اور دولت کا فراوان ہونا ہے. کسی کے پاس اگر مال آ جائے، دولت آ جائے، تو اگر وہ دولت پر خدا کا شکریہ ادا نہ کرے تو یہی مال یہی دولت اس کو مغرور بنا دیتی ہے. اسی وجہ سے قرآن میں آیا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، کہ انسان طغیان کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ار رآہ استغنا، جب اپنا آپ کو بے نیاز دیکھیں، جب اپنا آپ کو مالدار دیکھیں تو وہ پھر طغیانی پہ اترتا ہے، پھر وہ تکبر پہ اترتا ہے. اگر اس کے پاس ایمان ہو، اگر اس کے پاس دین ہو، تو مال جتنا آتا ہے اتنا خدا کا شکر کرتا ہے، خدا نے مجھے مالدار بنایا، خدا نے مجھے دولت عطا کی، لہذا زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تو خدا بھی اس کے مال میں مزید اضافہ کرتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو تو یہی مال و دولت اس کے لیے غرور کا سبب ہے، اس کے لیے تکبر کا سبب ہے. لہذا مال و دولت کے اوپر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، نہیں کہ مال دولت ملنے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ مغرور ہو جائے. ایک اہم ترین سبب اور جو غرور کا سبب ہے وہ حکومت اور دولت ہے. کسی کو اگر حکومت مل جائے، منصب مل جائے، مقام مل جائے، تو یہی حکومت ملنا انسان کو مغرور بنا لیتا ہے، یہ حکومت اس کو مغرور بناتی ہے، اس کو متکبر جو ہے بناتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، دولت دی ہے، جمال دی ہے، تو ان تمام چیزوں، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی فراوانی پر خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور اس حکومت کو وسیلہ قرار دینا چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو دوری کے لیے. حکومت وسیلہ ہے خدمت کے لیے، حکومت ذریعہ ہے خدمت کے لیے، نہیں کہ حکومت جو ہے نا وہ تکبر کا وسیلہ ہے. وہ پست لوگ ہوتے ہیں جو حکومت ملنے کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں، مقام ملنے سے مغرور ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، پھر اس ملاقات کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور وہ پھر جو ہے بڑے خطرناک گاڑیوں میں جو ہے گھومتا ہے، اور پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو بن چکا ہوں، میں تو کسی مقام پہ پہنچ چکا ہوں. یہ چند دن کی حکومت جو ہے وہ انسان کو مغرور بنا دیتی ہے. اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ انسان یہ جو چیزیں ہیں ان کو عارضی نگاہ سے دیکھیں. مال بھی عارضی ہے، دولت بھی عارضی ہے، حکومت بھی عارضی ہے، یہ سب چیزیں چھن جانے والی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. وہ چیز جو ابدی سرمایہ ہے وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کی معرفت ہے، وہ اس کا تقویٰ ہے. لہذا انسان کو نہ مال سے برتری حاصل ہوتی ہے، نہ جمال سے برتری ہوتی ہے، نہ کسی بڑے خاندان میں ہونے سے برتری ہوتی ہے، نہ حکومت سے، نہ دولت سے. اگر کسی کو کوئی برتری ہے، کسی کو کوئی فضیلت ہے، تو وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے، وہ ایمان کی وجہ سے ہے، وہ عمل کی وجہ سے ہے، وہ بہترین جو ہے وہ کردار کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے سرور کائنات ختمی مرتبت رحمت للعالمین کا فرمان ہے ان اباکم واحد و ان دینکم واحد و ان امکم واحد وانکم الیہ ترجعون لا فضل لعربی على عجمی ولا لأسود على ابیض الا بالتقوی. فرمایا تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب کا ماں بھی ایک ہے، اور تم سب کو خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، نہ عرب کو عجم پر فضیلت ہے، نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے، نہ کالے کو سفید پر برتری اور فضیلت ہے، نہ سفید کو کالے پر فضیلت ہے. یہ رنگ ہے صرف، اس کی کوئی فضیلت اور کوئی برتری نہیں ہے. کوئی انسان فرض کرتے ہیں سفید ہے، تو یہ سفید کا ہونا کوئی فضیلت تھوڑی ہے، اللہ نے اس کو سفید بنایا ہے. ایک آدمی جو نے سیاہ ہے، حضرت بلال سیاہ تھا، لیکن ایسی عظمت پروردگار اللہ نے ان کو عطا کی کہ پیغمبر کا جو ہے وہ مؤذن جو ہے بنا دیا. لہذا پیغمبر نے فرمایا ان چیزوں سے کسی کو فضیلت نہیں ملتی ہے، اگر فضیلت ہے تو تقویٰ کی وجہ سے ہے، دینداری کی وجہ سے ہے، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. لہذا تکبر صرف اور صرف انسان کا فکر ہے اور خیال ہے کہ مال کا ملنا برتری کا سبب ہے، دولت کا ملنا برتری کا سبب ہے، حکومت کا ملنا برتری کا سبب ہے، یہ کسی بڑے خاندان سے ہونا برتری کا سبب ہے. یہ سب چیزیں اسلامی روایات کی روح سے، اسلامی روایت کی روشنی میں کوئی برتری کا سبب نہیں ہے. اگر کسی کو کسی پر اگر فضیلت ہے تو ایمان کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، بہترین کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، توازو کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے. یہ معیارات ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو بدترین صفت تکبر ہے اس سے اپنا آپ کو بچانے کی اور اپنا آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں. خدایا پروردگار تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، خدایا تیرے برگزیدہ اور بہترین اور کامل ترین انسانوں کی حرمت اور عظمت کا واسطہ، ہمیں تمام برائیوں سے، تمام اخلاقی رذائل سے، خاص طور پر تکبر کی اس مہلک مرض سے نجات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں متواضع بننے کی اور ایک انتہائی با عمل اور با کردار انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اسلامی روایات پر، آل محمد کی تعلیمات پر عمل کر کے تیرے رضا اور تیرے خوشنودی کو اور آل محمد کی شفاعت کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار، رمز بقائے کائنات، سر پنہان الہی، بقیت اللہ العظم، مستحق و شریعت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔